بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 23 اپریل 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کی روشنی میں ایمان کے ثمرات کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. جو حضرات بھی پچھلی مرتبہ موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ میں نے سورۃ تغابن کی انہی آیات کی تلاوت کی تھی، لیکن چونکہ ابتدائی حصہ خاصا وقت جو ہے محترم ڈاکٹر صاحب والد محترم مظلوم مغفور کے ذکر پر گزرا، لہذا یہ کہ صرف ترجمہ ہی ان آیات کا ہو چکا تھا، اس کے بارے میں مزید میں کوئی تفصیل نہیں رکھ سکا. یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ تقریباً 3 یا 4 جمعے پہلے جب ڈاکٹر صاحب کے 2 کنسیکٹو یہاں کے ناغے ہوئے تھے تو ہم نے سورہ تغابن کا آغاز کیا تھا. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں جو ایک جمالی تجزیہ ہے اس کے مضامین کا، اور اس کے بارے میں بہت ہی مختصراً اختصار کے ساتھ جامعیت کے ساتھ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ابتدائی 4 آیات ہم نے مکمل کی تھی. اس کے بعد اگلی جو 2 آیات ہیں ان کے بارے میں پچھلی مرتبہ صرف تذکرہ ہوا، لیکن یہ کہ اس پر تفصیل بیان نہیں ہو سکا. صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سورہ تغابن ہمارے منتخب نصاب کا بہت ہی اہم درس ہے. جو حضرات بھی ان خطبات جمعہ میں شریک ہوتے رہے ہیں یقیناً یہ اصطلاح منتخب نصاب کی ان کے کان اس سے خوب اچھی طرح شناسا ہے. محترم ڈاکٹر صاحب نے قرآن حکیم میں بہت سے منتخب مقامات ایسے سلیکٹ کیے تھے کہ جو انتہائی عظیم ہیں، بہت جامع ہیں، جن میں ایمان کی آبیاری کا سامان بھی موجود ہے. پھر قرآن کا انسان مطلوب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا انسان چاہتا ہے، بندہ مومن کے اوصاف کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی شخصیت کے برگ و بار کیا ہیں، یہ بھی ان مقامات پر بہت اچھی طرح واضح ہوتا ہے. پھر یہ کہ ہمارا یہ دین جو ہے اسلام وہ مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے، لہذا اس کے غلبے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد کی غزوات ہیں بے ہم جد و جہد ہیں، اس کا احاطہ بھی منتخب نصاب کے بعد مقامات پہ ہو گیا. اور پھر یہ کہ آگے بڑھ کر صبر و مصابرت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو یا دور خلفائے راشدین، جس طرح یہ دین آگے بڑھا ہے، تواصی بالحق، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اقامت دین، اس میں بنیادی شے کیا تھی؟ تحمل، برداشت، صبر. اب یہ وہ چار چیزیں ہیں کہ جو اصلاً سورہ عصر جو ہمارے اس منتخب نصاب کی اصل اساس ہے اس میں بیان ہوئی، اور منتخب نصاب کا نقطہ آغاز بھی سورۃ العصر ہے. پہلا حصہ تو وہ ہے کہ جو ان جامع مقامات پر مشتمل ہے جس میں ایمانیات کی بحث ہے. اگلا حصہ اعمال صالحہ پر بحث ہے. دوسرا، تیسرا حصہ تواصی بالحق پر مبنی ہے، اور چوتھا حصہ تواصی بالصبر. اور آخر میں ایک سورت ہے سورہ حدید کی جو بہت جامع ہے، جس میں ان تمام مضامین کا احاطہ کر لیا گیا. جو حضرات بھی ان قرآن آڈیٹوریم کے ڈاکٹر صاحب کے دروس میں شریک ہوتے رہے ان کے علم میں ہوگا کہ تقریباً 3 یا 4 برس پہلے ڈاکٹر صاحب نے وہاں کے درس کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر منتقلی کی تھی، اور اب محترم ڈاکٹر صاحب بڑی سنجیدگی سے یہ سوچ رہے تھے کہ وہاں ان دروس میں منتخب نصاب کا پھر دوبارہ آغاز کیا جائے. اس لیے کہ جو میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ ارض لاہور میں کوئی بستی ایسی نہیں تھی کہ جہاں ڈاکٹر صاحب کے دروس قرآن نہ ہو رہے ہوں. یہ میں بات کر رہا ہوں 1966 سے لے کر، اور یہ جب تک انجمن خدام القرآن کا قیام جو ہے وہ وقوع پذیر نہیں ہوا تھا 1972 تک، اس لاہور کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں ڈاکٹر صاحب کے خطابات نہ ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر دروس قرآن. اور اس میں ہر مقام پر 20 مرتبہ ڈاکٹر صاحب نے اگر ختم کیا ہے اول سے آخر تک تو منتخب نصاب کیا. تو قرآن آڈیٹوریم کا اب جب دوبارہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور ہر مہینے کا جو پہلا ایک اتوار مخصوص تھا محترم ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب کی نشست کے لیے، بہت سے حضرات آپ نے اس میں شریک بھی ہوتے رہے. اب ڈاکٹر صاحب نے طے کیا تھا کہ وہاں منتخب نصاب ہی کا سبقاً سبقاً ہم مطالعہ کریں گے، اور اس ضمن میں سورۃ العصر کا ایک نشست جو ہے وہاں ہو چکی تھی. اور اس کے بعد بہرحال وہ جو ایک اصول ہے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، اور جو اللہ کی مشیت میں نہیں ہے وہ نہیں ہو سکے گا. یہی معاملہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ درس کا آغاز تو کر دیا تھا منتخب نصاب کا، اور سورۃ العصر کا بیان بھی ہو چکا تھا، لیکن یہ کہ آگے پھر اس کی تکمیل کی نوبت نہیں آئی. تو میں نے اپنے طور پر بھی یہ سوچا کہ چونکہ اب اس کام کا آغاز وہاں ہوا تھا تو اللہ کو منظور ہوا، تو انشاءاللہ پھر انہی خطابات جمعہ کے اندر عصر نو پھر ہم ان جامع مقامات کا یہاں جو ہے اس کا پھر ہم زیر درس آئیں، اور وہ آپ کے سامنے وہ باتیں آئیں، تو اس سے انشاءاللہ خیر و برکت بھی ہوگی، اور جامعیت کے اعتبار سے قرآن کا اصل میسج بھی ہمارے سامنے آ جائے گا. لیکن چونکہ سورۃ تغابن ہم نے یہاں شروع کی ہوئی ہے، لہذا اب اسی پر میں ذکر کر رہا ہوں کہ سورۃ تغابن کا جو دوسرا رکوع ہے وہ ایمان کے ثمرات باطنی پر مشتمل ہے. یہ بات بارہا آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے کہ ایک ایمان وہ ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں، جو ایک قانونی اور لیگل حیثیت ہے جو مجھے اور آپ کو حاصل ہے. ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلمان کہلائے. اس سے آگے بڑھ کر جن کے اندر بنیادی شعائر اسلامی کا اس پر عمل پیرا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، وہ گویا کہ ایک سیڑھی آگے ہیں. ورنہ وہ حضرات کے جو صرف اس بنیاد پر مسلمان ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، نماز کی کوئی نوبت نہیں آتی، کہیں سال میں شاید عیدین کی کوئی نماز وہ ادا کر لیں، شاید بڑی مشکل سے جمعہ کے جو ہے کوئی جمعے کے اجتماعات کو جو ہے وہ اس میں شریک ہو جائیں، اور پھر آگے یہ کہ روزے رکھنے والوں کی تعداد بھی کتنی ہوگی، اور پھر وہ جو کہا گیا کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس پر عمل کرنے والے کتنے ہیں، وہ آٹے میں نمک کے مساوی جو ہے ان کی کوئی نسبت و تناسب ہوگا. لیکن یہ کہ جو لوگ بھی اس معاملے میں کسی درجے سے شناسا ہیں کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات یہ ہیں، یہ ارکان اسلام ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس کے اوپر اسلام کی چھت قائم ہوتی ہے. اسلام تو اصلاً زندگی کے ہر شعبے سے بحث کرتا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ. تو گویا کہ ان کا تصور ایک اعتبار سے بلند ہو گیا کہ اب ان میں صرف ایک اسلام کا وہ پہلو نہیں ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی بنیاد پر مسلمان ہیں، بلکہ کہ بنیادی یہ چیزیں بھی ان کے ہاں موجود ہیں. اس سے اور آگے بڑھیے، اس میں کہ اسلام جو ہے اس کا اپنا معاشرتی نظام ہے، معاشی نظام ہے، فلاں فلاں چیزیں اسلام میں جو ہے بالکل منع کر دی گئی ہیں، فلاں چیزیں حرام قرار دے دی گئی ہیں. معاشرت کے وہ بنیادی اصول ہیں کہ جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دیے ہیں، اس میں اس اعتبار سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگا دی ہیں، ستر حجاب کے احکامات ہیں، محرمات ہیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو گویا کہ اس بات سے ڈیل کر رہے ہیں کہ اسلام صرف چند عقائد اور چند مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اصل میں انسان کی پوری زندگی میں اپنا اثر و نفوذ چاہتا ہے. یہ اس سے آگے کی بات ہے. اس کے بعد اب تیسرے درجے کی بات کیا ہے کہ اسلام آیا کس لیے تھا؟ چہار دانگ عالم میں اس روح ارضی پر اللہ تعالیٰ کے اس کلمے کو، لتکون کلمۃ اللہ علی العلیا، اس کلمے کو سر بلند کرنا، یہ میرا اور آپ کا دینی تقاضا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے مہلت عمر دی تھی، اس کی حد تک جو ہے جزیرہ نما عرب میں اسلام کے دین کو غالب فرما دیا. لیکن اس کے بعد صحابہ کرام جس طرح نکلے ہیں، اور اس وقت کی معلوم دنیا کا تقریباً ایک تہائی سے زائد اسلام کے سر نبو ہو گیا، کہاں سے کہاں تک؟ یہ تمام چیزیں کس بات کا مظہر تھی کہ اسلام صرف جزیرہ نما عرب میں محدود رہنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ پورے کرہ ارضی پر اپنا غلبہ چاہتا ہے. الارض للہ والحکم للہ، یہ زمین اللہ کی ہے اور اس میں اللہ ہی کی حاکمیت کا بول بالا ہونا چاہیے. اب یہ وہ تصور ہے کہ جو گویا کہ بہت عمقہ ہے، جس کو محترم ڈاکٹر صاحب نے اقامت دین کی جد و جہد کے نام سے، اعلاء کلمۃ اللہ کے نام سے، تکبیر رب کے نام سے مختلف اسالیب کے اندر یہ بات سامنے رکھی کہ ہمارے دینی تقاضوں میں یہ شے شامل ہے. صرف نماز، روزہ، حج، زکات نہیں، بلکہ اس دین کو غالب اور قائم کرنے کی عملی جد و جہد میں ہم اپنا کردار ادا کریں. اللہ نے جو مہلت عمر دی ہے، جو وقت دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، جو روپیہ پیسہ دیا ہے، اس میں کا ایک حصہ جو ہے اس کام کے لیے صرف کریں. تو یہ پورے وہ تصور ہے کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہوتا ہے. ابھی جو دوسرا رکن ہے وہ اس ایمان حقیقی سے بحث کر رہا ہے. ایمان قانونی یا اسلام، اس کے بارے میں عرض کر چکا، وہ تو کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. ان چیزوں کا اگر کوئی فرض کیجیے اہتمام نہیں بھی کر رہا، تب بھی صرف اس بنیاد پر کہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا، آپ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں کر سکتے. ہاں، اسلامی حکومت تو تعزیر ہوگی، کوئی سزا دی جائے گی، یا یہ کہ اس کو پس زندہ جو ہے وہ قید کر دیا جائے گا، یہ تمام چیزیں ہیں جو تعزیرات کے ذیل میں آتی ہیں. لیکن اگر کوئی شخص نماز کا انکار کر دے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، بلکہ نماز کی بجائے میرا اپنا طریقہ، میں صبح اٹھتا ہوں اللہ کو یاد کر لیتا ہوں، شام کو گھر آتا ہوں تو اللہ کو یاد کر لیتا ہوں، باقی نماز جو ایکسرسائز ہے اس کا میں قائل نہیں، اس بنیاد پر اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے گا. لیکن یہ کہ کوئی شخص فاسق ہے، فاجر ہے، اگر وہ کلمہ شہادت ادا کر رہا ہے، اسلام کی ان تمام چیزوں کو قبول کر رہا ہے، اگرچہ فاسق و فاجر ہے، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارا تصور کیا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے، تو صرف محبوب کی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہو جانا یا اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لینا، یہ کفایت نہیں کرے گا جب تک کہ انسان جو ہے واقعتا ان باتوں پر عمل نہ کرے جو اس قرآن حکیم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. تو ایمان حقیقی جب انسان کے قلب و ذہن میں گہرا اترتا ہے تو شخصیت کیسی وجود میں آتی ہے؟ اس کے اندر کوئی تکبر ہوگا یا تواضع اور انکساری ہوگی؟ اس میں راضی پر رضائے رب پر رہنے کا جذبہ ہوگا یا آہوف ہوا ہوگی، شکوہ و شیون ہوگا؟ اور اس قسم کے تمام تاثرات جو عام انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، اس میں اور کسی بندہ مومن میں کوئی فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کی معاش اور معاشرت کن پیمانوں کے اوپر استوار ہوگی؟ اس کے اندر جو بیوی اور اولاد کی محبت اللہ نے ہر انسان میں ڈالی ہے، اس میں کیا کیا لمیٹیشن ہوں گی؟ اس مال اور اولاد کے معاملے میں کس کس طرح اس کو جانچا اور پرکھا جائے گا؟ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو گویا کہ فیصلہ کن کردار ادا کریں گے کہ کسی شخص کے اندر ایمان واقعتاً دل میں موجود ہے یا نہیں. اس کی مثال ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں، بہت ہی پیاری مثال ہے، کہ ایک درخت وہ ہے کہ جس کا تنا مضبوط ہے، اس کے برگ و بار ہیں، اس کے اندر جو ہے بہت فرض کیجئے کہ پھل اور میوے، جس کا بھی وہ درخت ہے، وہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. اور ایک درخت وہ ہے کہ جو بالکل جس کا تنا بھی مضبوط نہیں ہے، جو ٹن مون درخت کہلائے گا. ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت و فرعها فی السماء. کلمہ طیبہ کی مثال تو اس درخت کی سی ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں جو ہے دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، برگ و بار اس پر موجود ہیں. وہ مثل کلمۃ خبیثۃ شجرت خبیثت، اور اس کلمہ خبیثہ کی مثال اس ٹوٹ مٹ درخت کی ہے کہ جس کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، جس میں ذرا طور تھوڑا سا معاملہ ہوا ہے، کوئی تیز بارش آئی ہے تو اس کا وجود ختم ہو گیا، اس کے نیچے کوئی ساؤنڈ جسے آپ روٹ کہیں گے، کوئی جڑ اس کی موجود ہی نہیں، ٹوٹ مٹ درخت. یہ فرق ہے اصل میں ایک ایسے شخص میں کہ جو واقعتا دلی طور پر اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، اس کی شخصیت میں جو نکھار پیدا ہوگا، اس کے اندر جو برگ و بار آئیں گے، اس کی سیرت و کردار کیسی ہوگی، اس کا لین دین کیسا ہوگا، اس کی ترجیحات کیسی ہوں گی. ایک یہ شخصیت ہے جو وجود میں آئے گی، جس کی گویا کہ درجہ کمال اگر آپ دیکھیں گے، انبیاء اور رسول کا معاملہ تو بالکل دوسرا ہے، وہ تو معصوم من الخطا ہیں. لیکن صحابہ کرام کی مثال دیکھ لیے, کسی اولیاء اللہ میں سے کسی کو دیکھ لیجئے, کسی ایسے شخص میں جس میں واقعتاً ایمان ہو, جس کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو دیکھ کر مجھے اللہ یاد آ جاتا ہے, اس لیے کہ اس شخص کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے. تو ایک شخصیت وہ وجود میں آئے گی اور دوسری شخصیت وہ ہوگی کہ جو اس تنمنگ درخت کی طرح ہوگی کہ کہنے کو تو اسلام ہے لیکن وہ نقش و نگار, وہ تزئین و آرائش, وہ خوبصورتی, وہ برگ و بار, وہ پھل اور میوے جو اصلاً اس میں موجود ہونی چاہیے وہ موجود نہیں ہے. تو سورہ تغابن کا دوسرا رکوع اصل میں ان بنیادی ثمرات سے تعلق رکھتا ہے کہ جو ایسے شخص میں جس کے اندر قلب کی گہرائیوں میں ایمان موجود ہو. پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے, اجمالی طور پر سورہ تغابن کے پہلے رکوع پر ہم بحث کر چکے ہیں. اس کی پہلی سات آیات ایمان باللہ, ایمان بالآخرت, ایمان بالرسالت کے معاملے میں قرآن حکیم کا نقطہ عروج ہے. اس کے بعد کی تین آیات وہ ہیں جس میں پر زور دعوت ایمان ہے, فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اب اگر تم اپنے رب کو پہچان چکے ہو کہ اس کائنات کا خالق اور مالک وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا, مجھے کیسے کیسے اوصاف سے نوازا ہے, کیسی کیسی نعمتیں ہیں کہ جو جن کے زیر باغ ہوں میں, اس خالق اور مالک کے لیے انسان کے اندر اطاعت اور اس کی محبت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. تو گویا کہ اللہ کو اگر تم نے پہچان لیا تو فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا, تو قدم آگے بڑھاؤ, یہ رستہ تمہارے سامنے موجود ہے. اللہ کا, اللہ کے دین کا یہ تقاضا ہے. سب سے بڑھ کر جو ذمہ داری ہر شخص پر عائد ہوتی ہے وہ اللہ کی بندگی ہے. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, اور بندگی کا بھی وہ تصور کہ جو صرف چند مراسم عبودیت سے متعلق نہ ہو بلکہ پوری زندگی میں اللہ کے دین, اللہ کا حکم, اللہ کی فرما برداری, اللہ کے رسول کی اتباع, یہ رنگ اس کے اندر موجود ہو. والنور الذی انزلنا, اور ساتھ ہی ایمان محکم ہو اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی, اور اس کے تقاضے ظاہر ہے بارہ آپ حضرات کے سامنے آ چکے. اسے ہم نے صرف اعلی ثواب سمجھ کر ایک بلند جگہ کے اوپر ریشمی جزدان میں لپیٹ کر تو رکھ لیا, لیکن یہ کہ اس کو پڑھنے کو تیار نہیں ہے, اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے, اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. یہ قرآن تو آیا تھا عمل کے لیے, یہ تو ہمارے لیے ہدایت بن کر آیا تھا. ہم ہدایت جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں دوسروں سے, لیکن یہ کہ کہتے ہی ہیں کہ یہ قرآن ہے, کہ جو اللہ کا کلام ہے, تو یہ تو قول و فعل میں تضاد کی ایک کھلی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے حوالے سے جو سنت مرتب کی ہے, جس پر صحابہ کرام بھی آگے چلتے رہے ہیں, اور جو اصلاً میرے اور آپ کے کرنے کا کام ہے, کہ اس میں یہ ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے, اس کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو ہماری مرکزی انجمن خدام القرآن کا اصل موٹو قرار پایا تھا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم کا علم حاصل کرتے ہیں, اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو فآمنوا باللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول پر دل کے یقین والا ایمان. والنور الذی انزلنا, اور وہ نور جو قرآن حکیم کی شکل میں ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا, اس پر محکم ایمان. یہ ایمان صرف زبان کی نوک والا نہیں بلکہ قلب کی گہرائیوں والا ایمان. تو یہ تقاضا ہے کہ جو گویا کہ اللہ کو اگر پہچان چکے تو اب قدم آگے بڑھاؤ, اس سیڑھی پر پیدا قدم رکھو, اگلے رستے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا. اس کے بعد پھر اگلی دو آیات کے اندر ذکر کیا گیا ان چیزوں کا کہ انسان اگر اللہ کے دیے ہوئے قانون, اللہ کی دی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہوگا تو یدخلہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا, تو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں. سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ راضی ہو جائے گا ان سے. میری اور آپ کی زندگی کا تو اصل مقصد کیا ہے؟ رضائے رب کا حصول. ہمارا کوئی عمل اگر دکھاوا رکھتا ہے, کوئی ریاکاری رکھتا ہے, کوئی دنیاوی مقصد اور یہاں کی کوئی منفعت اگر پیش نظر ہے, اور اللہ کی رضا اگر پسے پشت چلی گئی, تو نیکی کا بڑے سے بڑا عمل اللہ کے یہاں تو مقبول نہیں. تو رضائے الہی کا حصول جو ہے وہ اصل میں میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. تو جنت گویا کہ اس کا ایک مظہر ہے, اللہ کی رضا حاصل ہوگی, اور جو تمہاری اصل زندگی ہے, جو ابدی زندگی ہے, اس میں ہمیشہ کے لیے فروح و ریحان و جنت و نعیم, اس میں راحتیں ہی راحتیں ہیں, آسائشیں ہی آسائشیں ہیں. لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا, جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھے دل کے یقین والا, اور پھر اس ایمان کے نتیجے میں اعمال صالحہ, اس رستے پر صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے, تو ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. اور لیکن اس کے برعکس اگر دوسری روش ہے کہ جس میں معلوم ہوا کہ صرف اس دنیا ہی کی غرض و غایت, یہاں ہی کی چمک دمک, یہی کہ جو زلف گلاگیر کے اسیر ہو, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر, یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں, جو گویا کہ اب مردود قرار دے دیے جائیں گے، جنہیں رد کر دیا جائے گا، جو خوب اچھی طرح اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے لیے تیار نہیں تھے، تو انہیں پھر اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہ جہنم میں داخل کیا جائے گا جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب آئیے ان تین آیات کی طرف، بلکہ پانچ آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ یہ دوسرا رکوع جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کیا ثمرات اور نتائج ہیں کہ جو ظہور پذیر ہونے چاہیے، جو گویا کہ مظہر ہوگا اس بات کا کہ انسان کے دل میں ایمان موجود ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اس بات پر یقین ہے کامل کہ تمہیں کوئی تکلیف، کوئی مضرت، کوئی پریشانی نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اصاب یصیبو کے الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں، کسی شے کا پہنچ جانا، کوئی شے واقع ہو جانا۔ ہمارے ہاں مصیبت کا لفظ آتا ہے عموماً عام طور پر پریشانی کے لیے، کوئی بیماری ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، مصیبت پڑ گئی۔ لیکن یہ کہ اصابہ یصیبو اس معنی میں بھی ہوتا ہے، کوئی شخص جو ہے فرض کیجئے کسی خوشی سے ہمکنار ہو گیا، اللہ نے کوئی راحت پہنچا دی۔ تو دونوں میں سے جو چیزیں بھی ہیں، اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ واقع نہیں ہو سکتی۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی تمام انسان مل کر، جس میں جن و انس بھی شامل ہیں، وہ اگر تمام مل کر بھی تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکیں گے جب تک کہ اللہ کا اذن نہیں ہو۔ اور دنیا کی تمام قوتیں، تمام انسان اور جنات مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکیں گے جب تک کہ اللہ کا اذن، اللہ کا حکم شامل حال نہیں ہو۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ہر لقمہ انسان کے حلق میں نیچے اترنے سے پہلے اللہ کے حضور اس اذن کا طالب ہوتا ہے کہ پروردگار میں اس شخص کے حق میں غذا بن کر اتروں یا زہر بن کر اتروں۔ اب ایمان کی اگر یہ کیفیت انسان کو نصیب ہو جائے، وہ نتیجہ کس کا ہوگا؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ یہاں بھی اس بات کو نوٹ کیجئے کہ ہر انسان کے اوپر کچھ چیزیں وہ ہیں جو خارج سے وارد ہو رہی ہیں، کوئی حادثہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، اور اس کے برعکس کوئی خوشی ہے، کوئی راحت کا معاملہ ہے، کسی کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دے دی ہے جس میں انسان کا گویا کہ خوشی کا پہلو بھی اس پر وارد ہوتا ہے۔ تو جو شے بھی اس پر وارد ہو رہی ہے، خواہ وہ کسی منفی نوعیت کی ہو یا مثبت نوعیت کی ہو، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی۔ اسے ہم کیا کہیں گے؟ راضی پر رضا رب، کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایمان حقیقی کے مظاہر میں سے ہے۔ کسی شخص کو اگر یقین ہے اس بات پر کہ میرا خالق اور مالک وہ میرا مجھ سے بڑھ کر ڈالنے والا ہے، وہ میری بہتری کے بارے میں مجھ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے، آسان تو حبو شعیم وہ شر القم، قرآن حکیم میں یہ آیات وارد ہوئی ہیں کہ ممکن ہے کہ کسی شے کو تم پسند کرتے ہو، اس کی طرف رغبت محسوس کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اس کو حاصل کر لو، لیکن اللہ کا علم ہے کہ اس میں تمہارے لیے شر مضمر ہے، شر پوشیدہ ہے۔ وہ آسان تکرہ شیئن وہ ہوا خیر لکم، اور عین ممکن ہے کہ کسی شے کے بارے میں تمہارے اندر ناپسندیدگی ہو، تم اسے حاصل نہیں کرنا چاہتے، تم اسے ریپیل کرتے ہو، لیکن اللہ کے علم میں اللہ کو معلوم ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ، تو وہ ذات ہے نا، اسے معلوم ہے کہ بظاہر اس کے اندر تمہارے نزدیک کوئی شر کا پہلو ہے، لیکن اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دیا۔ تو ہمارا ہم سے بڑھ کر بہتر چاہنے والا، بہتری چاہنے والی تو وہ ذات ہے۔ اگر انسان کا یقین اس بات پر ہوگا تو بظاہر کوئی بڑے سے بڑا حادثہ ہی کیوں نہ رونما ہو جائے، لیکن اسے یقین ہوگا کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے، راضی پر رضا ہے رب۔ اور اس میں وہ کیفیات جو جس کے بارے میں قرآن حکیم میں جو اولیاء اللہ کی جو اصطلاح آئی ہے، اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست۔ اور یہ ولایت کا تعلق جو ہے صرف یہ نہیں کہ یک طرفہ معاملہ ہو، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور۔ ممکن ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ دوستی کا، محبت کا دم بھرتے ہوں، لیکن وہ شخص آپ کے ساتھ دوستی اور محبت کا وہ معاملہ نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کا ولی ہے اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے، اللہ اس کا پشت بنا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اللہ پشت بنا بن جاتا ہے، اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے۔ کن لوگوں کا؟ کہ جو اہل ایمان ہے اور انہیں ظلمات سے نکالتا ہے روشنی کی طرف، نور توحید کی طرف. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ تو ان کے اوپر مستقبل کے بارے میں کوئی خوف طاری ہوتا ہے. جب کوئی شے اللہ کے اذن کے بغیر وارد ہو ہی نہیں سکتی تو خوف کیسا، پھر پریشانی کیسے؟ ٹھیک ہے، فاعدوا لهم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل، مادی اسباب کے اعتبار سے تمہارے اوپر لازم ہے کہ وہ تمام اسباب فراہم کرو جو تمہیں اس کام کے لیے درکار ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی، لہذا اپنی طرف سے وہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو فراہم کر لو، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو. یہ ہے اصل میں راضی برضا رب کی کیفیت. تو جو شے بھی انسان پر خارج سے وارد ہو رہی ہے، خواب و حادثہ یا غمی یا پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے یا خوشی کا معاملہ ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں. اب اس کا دوسرا ایک طرز عمل کیا ہے کہ جو شے تم سے صادر ہو، یہ چیزیں تو تم پر وارد ہو رہی ہیں نا، جو خارج سے تمہارے اوپر حاوی ہو رہی ہیں، اب جو شے تم سے صادر ہو رہی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کیے دیے ہوئے پیمانے اور حدود کے اندر رہتی ہوئی صادر. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات کی پہلی آیت، جس میں گویا کہ ہمیں بنیادی ایک پرنسپل دے دیا گیا، خائل ایمان انفرادی حیثیت میں ہو یا اجتماعیت کی بات ہو، تم پر لازم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے دائرے سے باہر نکلنے کا گویا کہ کوئی امکان ممکن نہیں ہے کہ کسی بندہ مومن کے لیے اس کا ارتکاب ہو. اس لیے کہ اگر وہ جانتے بوجھتے کر رہا ہے تو یہ تو بغاوت ہے، یہ تو سرکشی ہے. جس اللہ کو اپنا رب تم نے مانا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اگر اس میں استقامت نہیں ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ تو فیلئر ہے. اگر اللہ کو اپنا رب مانا ہے تو اس میں استقامت کیا ہے؟ کہ اس رستے پر آگے بڑھو. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو معلوم ہوا کہ انسان پر جو شے بھی خارج سے وارد ہوئی اس میں ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شے نہیں ہو سکتی. اور جو شے بھی تم سے صادر ہو رہی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر صادر ہو. یہ دو ہی چیزیں ہیں جس کا مرکب انسان ہے، کچھ چیزیں اس پر خارج سے وارد ہو رہی ہیں، کچھ صادر ہو رہی ہیں. تو یہ دو آیات جو ہیں دوسرے رکوع کی، پہلی آیت میں ان چیزوں کا ذکر کر دیا گیا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں. جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے. ایک فطری صدمہ ہے، فطری افسوس ہے، کسی شخص کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کسی کے انتہائی بزرگ کا انتقال ہو گیا، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، فطری صدمہ ہے، ہوتا ہے. اور اس کی طوالت جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ ایمان کے کیفیات کے اوپر اس کا مظہر ہے. لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر اگر انسان جو ہے شکوہ و نالہ ہو، آہو شیون ہو کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، کاش کہ ایسا نہ ہوتا، ہاں اے فلک پیر جوان تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، یہ اس فلک ایک ناہنجار کو جو ہے کوسنے دیے جا رہے ہوں، معاذ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہوں، اور ایسے الفاظ سننے میں آتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام انسانوں میں شاید مجھے ہی منتخب کر لیا، تمام آزمائشیں صرف میرے لیے. اب یہ گویا کہ ایک اعتبار سے کلمہ کفر ہے، ناشکری کی انتہا ہے، کہ آپ نے آدمی صرف اس وقت کی قسم کی آزمائش سے متاثر ہو کر ان تمام نعمتوں کو فراموش کر بیٹھتا ہے کہ جن کا آپ احساس نہیں کر سکتے، جن کو گن نہیں سکتے. وہ ان تردو نعمت اللہ لا تحصوها، لیکن یہ کہ وقتی پریشانی ہے، وقتی حادثہ ہے، اور اس میں انسان ان تمام چیزوں کے بارے میں کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس سے بڑی تو معاملہ جو ہے جسے آپ کا یہ کجی کا اور کوئی نہیں ہوگا. تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ، اور جو شخص بھی واقعتا وہی بات ایمان حقیقی جس میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اسے صبر بھی عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک سکون اور امن کی کیفیت پیدا فرما دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور یہ جان لو اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے. دوسری آیت میں ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو انسان سے صادر ہو رہی ہیں، اس میں بنیادی شے کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. ہر عمل جو انسان کرے تو کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ کہیں میرا یہ عمل جو ہے اللہ کی بغاوت اور سرکشی پر مبنی تو نہیں ہے، کسی گناہ میں تو میں ملوث نہیں ہو رہا، جانتے بوجھتے کسی حرام کا ارتکاب تو نہیں کر رہا، کسی ناجائز کے اندر کہیں میں اپنے دامن کو آلودہ تو نہیں کر رہا. وہ دائرہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دے دیا، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جو شے بھی تم سے صادر ہو وہ اس سانچے میں ڈھل کر صادر ہو کے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فراہم کر دیا. اللہ کا دیا ہوا سانچہ اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب موجود ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، ہدی للناس بھی ہے. اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا سانچہ کیا ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اے مسلمانوں تمہارے لیے تو اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک مکمل نمونہ موجود ہے، زندگی کا کوئی شعبہ کہ جس کا آپ تصور کیجئے آپ کو ہدایات مل جائیں گی، آپ کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنیادی رہنمائی مل جائے گی. ٹھیک ہے، اب گویا کہ جو بھی ہمارے معاملات کے اندر بہت ہی زمانہ ترقی کر گیا، کمیونیکیشن کا، آئی ٹی اور فلاں اور فلاں، اس حوالے سے آپ مختلف قسم کے اجتہادات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بنیاد جو ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت رہے گی، اسوہ رسول رہے گا. جو شے بنیادی طور پر اس چیز سے ٹکرائے گی، اس کو چاہے وہ کتنی ہی آپ کو حسین نظر آ رہی ہے، اس کو تراش کر پھینک دیجیے، جب تک کہ وہ اس سانچے کے اندر اپنے آپ کو نہ ڈھال لے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا سانچہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور اس ضمن میں وہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی، صرف ان چیزوں کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جمعے کا یہ پروگرام جو ہمارے دین میں دیا گیا، ان چیزوں کو دوبارہ جسے آپ کہیے کہ تجدید کے لیے، تازہ کرنے کے لیے، کہ حضور نے فرمایا بندہ مومن کی مثال ایسے ہے گویا کہ ایک گھوڑے کو ایک کھونٹے سے باندھ دیا گیا، اب جتنی رسی اسے فراہم کر دی گئی ہے اس دائرے کے اندر اندر تو وہ عمل کر سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، لیکن اس رسی کا جو بھی حد ہے اسے تجاوز نہیں کر سکتا. تو جو ایک دائرہ وجود میں آئے گا وہ یہ اصل میں وہ سرکل ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی مومن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی حدود کو پامال کرے، اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے. یہی بات یہاں فرمائی گئی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم پر لازم ہے کہ جو عمل تم سے صادر ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے ہوئے سانچے میں صادر ہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، لیکن اگر تم نے اعراض کیا، تم نے روگردانی کی، کہنے کو تو مسلمان ہو لیکن تمہاری زندگی میں اللہ کے رسول کے اسوہ کا، اللہ کے رسول کی زندگی کا، آپ کی سیرت کی کوئی جھلک نظر نہ آ رہی ہو، تمہاری ترجیحات وہ نہ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تھی، تمہارا انداز، تمہارا نشست برخاست ہے، تمہارا لین دین ہے، تمہارے زندگی کے اور معاملات اگر اس سانچے میں ڈھلے ہوئے نہیں ہیں، اس رنگ میں رنگے ہوئے نہیں ہیں جسے صبت اللہ کہا گیا، اللہ کا دیا ہوا رنگ ہے، جس کا مظہر کامل اللہ کے رسول ہوتے ہیں، تو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم نے روگردانی کی اور اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو اس ہدایت کا کھلے طور پر پہنچا دینا ہے، اس سے بڑھ کر ہم نے اپنے رسول کو کسی بات کا مکلف نہیں کیا، خواہ کسی شخص سے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، لیکن یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے بندے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا تھا کہ خواہ کتنی ہی محبت کسی سے ہو کہ اسے دائرہ اسلام میں داخل کر سکے، یہ اختیار نہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، قرآن میں موجود ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جس کے بارے میں آپ چاہے اسے ہدایت کے رستے پر لے آئیں. یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ جو ہے اسی قرآن کے ذریعے، آخر اس قرآن کو ابو جہل نے بھی تو سنا تھا نا، ابو لہب کی سماعت سے بھی ہوتے ہوئے کم سے کم یہ کہ اس کے دماغ تک تو پہنچا تھا، لیکن وہ تو ایمان نہیں لائے تھے، وہ تو محروم گئے اس دنیا سے. لیکن اسی کلام کو سننے کے بعد کتنے تھے جنہوں نے کہا ما ہذا کلام البشر، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اس کے اندر جو ایک وقار ہے، جو اس کے اندر ایک جلال ہے، جس کے اندر جمال ہے، وہ کیفیت کسی انسان کے کلام میں ہو ہی نہیں سکتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اور کتنی مثالیں موجود. تو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم نے روگردانی کی اور اس دائرے سے کہیں تجاوز کر لیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت والا دائرہ ہے، تو یہ جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو یہ فرض ہی ہم نے انہیں سونپا ہے کہ اس قرآن کے پیغام کو تم تک پہنچا دیں اور اس کی بنیاد پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کر کے دکھا دیں. صرف دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہوتا تو مکی دور کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل تھی، ایک ایک گھر تک پہنچے، قرآن کے پیغام کو کہاں کہاں تک نہیں پہنچایا. جیسے ہی خبر ہوئی کہ مکے کے کہیں قرب و جوار میں کوئی قافلہ آ کر دوسرے پڑاؤ کیا ہے، فوراً وہاں پہنچ گئے، اللہ کا کلام وہاں تک پہنچایا، پی پی کال کی ہے، ایک ایک شخص کے گھر پر جا کر دستک دی ہے. یہ دعوت و تبلیغ کا ایک فیز تھا جو گویا کہ پوری مکی دور زندگی کے اندر آپ کو نمایاں نظر آ رہا ہے. لیکن صرف یہی دعوت و تبلیغ جو ہے یہ منتہا مقصود نہیں تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کے بعد اب وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار اور ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو بالفعل نافذ اور قائم کرنا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے کاندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری ڈالی. یہ دعوت و تبلیغ بھی بڑی بہت بھاری ذمہ داری تھی، حضور کی طرف سے دعوت و تبلیغ کا معاملہ، ان کی طرف سے گالیاں آ رہی ہیں، پتھر آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی برداشت کیا حضور نے، آپ کے ساتھیوں نے برداشت کیا، لیکن اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ کہ اپنے قریب ترین کے ساتھیوں کے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جان کی، ان کی بے گور و کفن لاش جو ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے تھی، اور کس کیفیت میں سامنے تھی کہ پیٹ چاک کر لیا گیا ہے، جو اعضاء تھے ان کو نکال لیا گیا ہے، آنکھیں نکال لی گئی ہیں، ناک کاٹ لی گئی، جسے مسلح کہتے ہیں. یہ معاملہ ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور جو نسبت حضرت حمزہ کے حضور کے ساتھ تھی، آپ اس کو جو ہے اپنے اس دنیاوی پیمانوں پر اس کو صادق نہیں کر سکتے، اس کے صادق نہیں آ سکتے. حضور کے بچپن کے کھیلے ہوئے ساتھیوں میں سے تقریباً حضور کے عمر، حضور کے ساتھ سگے چچا کا رشتہ، اور اس سے بڑھ کر جو محبت آپ کے ساتھ تھی حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ لاش کس کیفیت میں سامنے آئی کہ جذبات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اما حمزہ تو فلا بوا کی لہو، کہ ہائے حمزہ کے لیے آج کو رونے والا بھی معلوم ہے. اس لیے کہ اس وقت تک کیونکہ بین کرنا اور کسی کی مرگ کے اوپر جو ہے رونے کی کوئی ممانعت اسلام میں نہیں آئی تھی، لہذا اس وقت تک اس کی اجازت تھی. اور حضرت حمزہ کون تھے؟ جو مہاجر ہو کر مدینہ تشریف لائے تھے، اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کر آئے تھے. غزوہ احد کے موقع کا یہ واقعہ ہے، بہت سے صحابہ کرام کی جب لاشیں پہنچی ہیں، آپ کے جسد خاکی پہنچے ہیں وہاں مدینہ میں، تو قرآن میں کیا 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن یہ کہ جو ان میں مہاجرین تھے ان کے لیے تو واقعتا ان کے تو تمام اعزاء و اقارب وہی مکے میں موجود تھے، ان کے لیے یہاں رونے والا کون تھا؟ تو جذبات میں حضور کے زبان پر وہ الفاظ بھی آئے، اما حمزہ فلا بوا کی لہو، وہ اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، اس کا کلائمیکس تھا. وہ تمام تکالیف جو ہے صحابہ کرام نے بھی برداشت کی، حضور نے بھی بات برداشت کی. فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمے تو بالکل واضح طور پر اس پیغام کا پہنچا دینا ہے. اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ وہ ہے کہ جس کا اور کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ صرف اسی سے مانگو، اسی کے فرما برداری کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی سے محبت کرو، اسی کے احکامات کی پیروی کرو، یہ نتیجہ نکلے گا اس کا. اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور یہ بات گویا کہ ایمان کے ثمرات میں سے بہت نمایاں ہے کہ توکل اور اعتماد صرف اللہ کی ذات پر، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مادی اسباب و وسائل اس کو فراہم کرنا یہ حضور کی سنت ہے، آپ کی تاکید ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا اور وہ صرف یہ کہ اس بنیاد کے اوپر کہ اللہ چاہے گا تو مجھے صحت مل جائے گی، میں دوا دارو نہیں کروں گا، یہ سنت سے ایک درجے کا انحراف ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پریشانی آئی ہے، کوئی بیماری آئی ہے، اپنے جو بھی مادی اسباب فراہم ہوئے ہیں اس پر عمل کر گزرو، لیکن تمہارا یقین یہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ اس دوائی میں یا ان ادویات کے اندر اپنی کوئی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کتاب ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں وہ جو توکل کرنے والے ہیں. یہ تین آیات ہیں کہ جن میں تین ثمرات کا ذکر کیا گیا. سب سے پہلے، جو شے بھی تم پر وارد ہو خارج سے، ایمان حقیقی کا تقاضا کیا ہوگا؟ کہ یقین ہو اس حقیقت پر کہ یہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے، اللہ مجھے آزما رہا ہے، وہ میرا امتحان دے رہا ہے، بہت بڑی پریشانی ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن کیا جب کہ اللہ تعالیٰ اسی میں سے گزار کے مجھے قدر بنا دے، میرے لیے آگے بہت خیر ہو، بہت اللہ کی طرف سے خیر و برکات کا ظہور ہو، لیکن بظاہر ایک بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے گزارا. تو راضی برا ظاہر، اب جو شے بھی وارد ہو رہی ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے. دوسرا اس کا پہلو کیا؟ جو شے تم سے صادر ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے سانچے میں ڈھل کر صادر ہو. اور تیسرے کیا ہے؟ کہ توکل اور اعتماد صرف اللہ کی ذات پر ہو، مادی وسائل پر توکل نہ ہو. مادی اسباب کا فراہم کرنا وہ عین دین ہے. وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، دشمنوں کے مقابلے کے لیے تمہیں پوری طرح تیاری کرنی چاہیے، بہترین ٹیکنالوجی حاصل کرنی چاہیے، عزمی قوت بھی بڑھانی چاہیے، جو بھی ٹیکنیک ہو سکتی ہے اس تمام کی رسائی حاصل کرنی چاہیے، لیکن نتیجہ اللہ کے اختیار میں، توکل اور اعتماد صرف اللہ کی ذات پر. تو پہلی تین آیات جو ہیں ان ایمان حقیقی کے ثمرات میں واقعتا بہت عمدگی کے ساتھ، یہاں بہت ہی اختصار کے ساتھ بھی اور بہت ہی جامعیت کے ساتھ بیان ہو گیا. اگلی دو آیات اور بھی ہیں جس میں ایک دوسرا رخ ہے. ہمارا ایک اپنا آئلی دائرہ ہوتا ہے جس میں اولاد ہے، بیوی ہے، اعزاء و اقارب ہیں، ان کی محبتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالی. یہ محبتیں اگر ایک حد سے تجاوز کر جائیں گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ کی محبت پس پشت، اس کے نتیجے میں اللہ کے احکامات، اللہ کی دی ہوئی شریعت، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا، جن چیزوں سے منع کر دیا، وہ پس پشت چلی جائیں گی، اور یہ محبتیں اس درجے غالب آ جائیں گی کہ انسان کسی ناجائز میں، کسی حرام میں، کسی ایسے کام میں جسے اللہ اللہ کے رسول نے منع کیا، اس میں ملوث ہو جائے گا. لہذا اگلی دو آیات کے اندر وہ علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی، جو اصلا بہت بڑا امتحان ہے میرے اور آپ کے لیے، ان کا ذکر ہو گیا بہت خوبصورتی کے ساتھ. انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس پر بیان ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیم.